الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قابل سيد السلام بايور دوستو ہم میں سے ہر شخص اللہ رب العزت کا محتاج ہے اور اللہ کسی کا محتاج نہیں, اور ہم میں سے ہر شخص ہر وقت اللہ رب العزت کے محتاج, خاص طور پر اپنے مستقبل کے سلسلے میں, آنے والے امور کے سلسلے میں, آنے والے ایام کے سلسلے میں انسان اللہ رب العزت کا شدید محتاج ہے. اس لیے کہ انسان کو نہیں معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے, آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے, انسان کو نہیں معلوم. خیر اس کو نصیب ہونے والی ہے یا کہیں اس کو کوئی نقصان تو نہیں ہونے والا, انسان کو نہیں معلوم, اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم. اس لیے انسان اللہ رب العزت کے محتاج. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگوں, اور یہ خطاب سب لوگوں کے لیے, تمام لوگوں کے لیے خطاب, یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ, کہ تم محتاج ہو, فقیر ہو, کس کی طرف؟ اللہ رب العزت کی طرف. اس سے ایک تو یہ ثابت ہوا کہ انسان محتاج ہے اللہ رب العزت کا, انسان محتاج نہیں انسان کا, انسان کا محتاج نہیں بلکہ انسان اللہ رب العزت کا محتاج ہے. لہذا اپنی محتاجی صرف اللہ کے سامنے ظاہر کرنی چاہیے, اپنی ضرورت صرف اللہ کے سامنے پیش کرنی چاہیے, اس لیے کہ وہی قاضی الحاجات, وہی حاجت روا ہے اور مشکلیں ٹالنے والا ہے. اور دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ انسان اپنے طور پر کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ رب العزت کی طرف سے فضل و کرم اس کو نصیب نہ ہو. جب تک اللہ کی رحمت سے اس کو نوازا نہ جائے گا وہ کوئی بھی خیر کا کام نہیں کر سکے گا. تو انسان ہر وقت ہر حالت میں اللہ رب العزت کے محتاج ہے, اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں, اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے اور وہ تعریف کے قابل ہے. اور اس بارے میں بھی کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ کائنات کا نظام چلانے والا اکیلا اللہ تعالیٰ ہے, مدبر الامور, تدبیر کرنے والا, انسان کے امور کی تدبیر کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے, اور انسان کی مصلحتوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعله غثاء احوی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کی مصلحتوں کا فیصلہ کیا ہے کہ کس چیز میں انسان کی مصلحت ہے, کس چیز میں انسان کا فائدہ ہے اور کس چیز میں اس کا نقصان ہے. نفع اور نقصان کا فیصلہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ربک یخلق ما یشاء, ويختار ما كان لهم الخيرة من أمرهم سبحان الله وتعالى عما يشركون. خلاصہ یہ ہے اس مختصر سی تمہید کا کہ انسان ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی انسان کے کاموں کی تدبیر کرنے والا ہے. اصل مدبر جو ہے انسان کے امور کا وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف ہی اپنی حاجت پیش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی اپنی ضرورت مندی جو ہے وہ ظاہر کرنی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین آنے والے ایام میں جو بھی کام کرنا چاہتے وہ اس کام کے کرنے سے پہلے استخارہ کیا کرتے تھے. سلف صالحین کا یہی طریقہ تھا. اور امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں قال بعض العلماء لا ينبغي لأحد ان يقدم على امر من امور الدنيا حتى يسأل الله الخيرة في ذلك بأن يصلي ركعتين صلاة الاستخارة. کسی شخص کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہو اور وہ استخارہ نہ کرے. اس کو چاہیے کہ وہ جو بھی کام کرنا چاہتا ہے، جس کا وہ ارادہ کر چکا ہے، اس کے کرنے سے پہلے وہ استخارہ کرے، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرے. استخارہ کا معنی اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرے. کس طرح؟ کہ دو رکعت نماز ادا کرے، اس کے بعد وہ دعا استخارہ کرے. اس کا مکمل طریقہ بعد میں بتلاتے ہیں. تو سلف صالحین کا یہی طریقہ تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدت پوری ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو ان کے پاس بھیجا کہ جاؤ فذکرھا علی، کہ میری طرف سے منگنی کا پیغام پہنچاؤ. یہ پیغام کس کی طرف جا رہا ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، کہ جن کا پہلے ایک نکاح تھا حضرت زید سے ہی، لیکن اس کے بعد یہ نکاح ختم ہو گیا، انہوں نے طلاق دے دی. تو عدت پوری ہونے کے بعد حضرت زید کو ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ زینب کو میری طرف سے نکاح کا پیغام دو. حضرت زید کہتے ہیں میں گیا اور میں نے جا کے حضرت زینب سے کہا یا زینب ابشری، زینب تمہارے لیے خوشی کا پیغام، ارسلنی الیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکرک، مجھے تیری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور وہ آپ کا ذکر کر رہے تھے. ذکر کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں. فقالت، اب یہاں پر آپ دیکھیں شادی کا پیغام کس کی طرف سے آ رہا ہے؟ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. کس کی طرف ہے پیغام؟ حضرت زینب کی طرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی پیغام ملا فوراً یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں شادی کے لیے تیار ہوں، بلکہ کیا کہا؟ کہا ما انا صانعۃ شیئا حتى استأمر ربی، میں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی جب تک اپنے رب سے مشورہ نہیں کر لیتی. معنی یہ ہے کہ جب تک میں استخارہ نہیں کر لیتی اس وقت تک میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی. یہاں علماء نے لکھا ہے کہ کیا وجہ تھی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام کائنات کی طرف سے پیغام ملے نکاح کا اور وہ کہیں میں اپنے رب سے مشورہ کر لوں، استخارہ کر لوں، حالانکہ اس میں تو خیر ہی خیر تھی، نبی کے گھر میں جانا تھا بلکہ امام الانبیاء کے گھر میں جانا تھا، اس میں خیر ہی کا پہلو تھا، شر کا کوئی پہلو تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. پھر کیا وجہ کہ انہوں نے استخارہ کرنے کو ترجیح کیوں دی حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے؟ اس لیے کہ وہ اصل میں جب ان کو پیغام ملا تو انہوں نے محسوس کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں امام کائنات کے گھر میں جاؤں اور امام کائنات کا حق ادا نہ کر سکوں، مجھ سے کہیں کمی کوتاہی میں واقع ہو جائے، نبی کائنات کے حقوق کی ادائیگی میں مجھ سے کوئی کمی کوتاہی میں واقع ہو جائے. اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنے کا فیصلہ کیا. ادھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ استخارہ کرتی ہیں، ادھر اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ سورۃ الاحزاب کی وہ آیات نازل کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ زوج نے کہا، اللہ نے حضرت زینب کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہے وہ آسمانوں کے اوپر ہی کر دیا، عرش بری پر اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کا نکاح کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. چنانچہ یہ آیات نازل ہوئی، پھر یہ آیات نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حضرت زینب کے گھر میں جا پہنچے بغیر اجازت طلب کیے، اس لیے کہ وہ بیوی بن چکی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں، اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو انسان کام کرنا چاہتا ہے، شادی ہو، سفر ہو، تجارت ہو، کاروبار ہو، جو مباح اور جائز کام ہے، ان کاموں میں سے جو کام انسان مستقبل میں کرنا چاہتا ہے اس کے بارے میں انسان استخارہ کرے، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرے۔ اس استخارہ کی اہمیت کیا ہے؟ میرے بھائیو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلھا کما یعلمنا السورۃ من القرآن، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ سکھلایا کرتے تھے، یعنی استخارہ کی دعا جو ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھلاتے تھے۔ کس طرح؟ کما یعلمنا السورۃ من القرآن، جس طرح ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی ایک سورت سکھلاتے تھے، قرآن مجید کی ایک سورت کی تعلیم دیتے تھے، بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی تعلیم دیا کرتے تھے، استخارہ کی دعا سکھلایا کرتے تھے کہ تم اس طرح استخارہ کرو اور اس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، اذا ہم احدکم بالامر، تم میں سے کسی شخص کو، کوئی بھی شخص جب ارادہ کر لے کسی کام کا، فلیرکع رکعتین۔ اب آپ حدیث غور سے سنیں، یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں استخارے کا طریقہ بتلایا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ استخارہ جو ہے یہ ایک عبادت ہے، اس عبادت کا طریقہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون بتا سکتا ہے؟ آج لوگوں نے استخارے کے طریقے اپنی طرف سے گھڑ لیے ہیں، اس کی بات بھی انشاءاللہ بعد میں کرتے ہیں، لیکن سب سے صحیح ترین استخارہ، استخارہ کا سب سے صحیح ترین طریقہ جو ہے وہ ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ ہر خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے، ان خیر الحج حج محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، عبادت کا ہر طریقہ، بلکہ ہر عبادت کا طریقہ جو ہے وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیکھنا چاہیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی شخص کو جب بھی، کوئی بھی شخص جب کسی کام کا ارادہ کرے تو وہ دو رکعت نماز ادا کرے۔ دو رکعت کون سی؟ من غیر الفریضہ، یہ دو رکعت فرض نماز نہیں بلکہ فرض کے علاوہ جو نماز ہے وہ دو رکعت نماز ادا کرے۔ ثم لیقل، پھر اس کے بعد وہ یہ دعا کر، وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک، اس کا ترجمہ بھی سن لے کہ اللہ میں تیرے علم کے ساتھ تجھ سے خیر کا طلبگار ہوں، اس لیے کہ تو ہی جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے کہ کس کام میں میرے لیے خیر ہے اور کس کام میں میرے لیے شر ہے، لہذا اے اللہ میں تیرے علم کے ساتھ تجھ سے خیر کا طلبگار ہوں۔ واستقدرک بقدرتک، اور اللہ میں تیری قدرت کے ساتھ قدرت طلب کرتا ہوں، یعنی خیر کا کام جو اللہ تو میرے لیے مقدر کرے گا اس کام کو کرنے کی قدرت بھی اللہ تجھ سے مانگتا ہوں، اس لیے کہ تو ہی تو قدرت دینے والا ہے، تیری توفیق اور تیری طاقت کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اور اللہ میں تیرے بہت بڑے فضل کا طلبگار ہوں۔ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، اس لیے کہ اللہ تو ہی قدرت رکھتا ہے، میں قدرت نہیں رکھتا۔ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، اللہ تو ہی جانتا ہے، میں نہیں جانتا ہوں۔ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور اللہ تو ہی تو ہے غیبوں کو جاننے والا۔ علام کا جو لفظ ہے اس میں مبالغہ ہے کہ اللہ غیب کو بہت زیادہ جاننے والا تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا، اس دعا سے یہ مسئلہ بھی ہمیں معلوم ہو گیا کہ غیب کا علم رکھنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے سوا کسی کے پاس غیب کا علم نہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، آپ اس بات کا اعلان کر دیں کہ آسمانوں میں اور زمین میں غیب کو کوئی نہیں جانتا ہے الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اس میں حصر پایا جاتا ہے کہ اکیلا اللہ تعالیٰ ہی غیب کو جانتا ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، غیب کا علم کسی کے پاس نہیں، عالم الغیب جو ہے وہ اکیلا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اس دعائے استخارہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، انک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب، اس کے بعد وہ دعا ہے، اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر، اے اللہ اگر تو جانتا ہے، اگر تیرے علم میں ہے کہ یہ کام، پھر اس کام کا ذکر کرے، هذا الامر کی بجائے وہ اس کام کا ذکر کرے، هذا السفر، هذه التجارہ، هذا الزواج، شادی، تجارت، کاروبار، سفر، جو بھی وہ کام کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے وہ استخارہ کرنا چاہتا ہے، اس کا ذکر کرے کہ اللہ اگر یہ کام جو ہے خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، اگر یہ میرے دین میں، میری دنیا میں اور انجام کے اعتبار سے یہ میرے لیے بہتر ہے، فقدر ہو لی، اللہ اس کو میرے لیے مقدر کر دے، صرف مقدر ہی نہیں، وہ یسر ہو لی، اور اللہ میرے لیے اس کو آسان بھی کر دے. صرف آسان ہی نہیں وہ سن مبارک بھی تھی, اور اللہ پھر اس کو آسان کرنے کے بعد اس میں برکت بھی دے دے. اس کے بعد وہ انسن سطح عالم الحاظ المر اشد المفیدین و معاشی و عاقب جمری, اور اگر اللہ تیرے علم میں یہ ہو کہ یہ کام جو ہے یہ میرے لیے شر کا باعث بنے گا میرے دین میں دنیا میں انجام کے اعتبار سے, فصرف عنی, اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے, وصرفنی عنہ, اور مجھے اس سے دور کر دے, وقدر لی الخیر حیث کان, اور میرے لیے خیر کو مقدر کر دے وہ جہاں کہیں بھی ہو, ثم ردنی بھی, پھر اللہ اس خیر پر مجھے راضی کر دے. میرے عزیز بھائیو, یہ ہے وہ دعائے استخارہ, اور یہ ہے وہ طریقہ استخارہ, نماز استخارہ کا طریقہ, کہ جب کبھی کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہے مباح کاموں میں سے, جائز کاموں میں سے, تو وہ دو رکعت نماز ادا کرے فرض نماز کے علاوہ, پھر وہ یہ دعا پڑھے. اب یہاں اس حدیث کی روشنی میں کچھ مسائل انتہائی استخارہ کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں. استخارہ کے متعلق پہلا مسئلہ یہ ہے کہ استخارہ کرنے کا حکم کیا ہے, کہ استخارہ کرنا واجب ہے یا سنت. میرے بھائیوں, استخارہ کرنا سنت ہے, مستحب ہے, یہ فرض یا واجب کی حیثیت نہیں رکھتا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ استخارہ کس کام میں ہوگا. استخارہ جائز اور مباح کاموں کے سلسلے میں ہوگا. استخارہ واجبات کے کرنے یا محرمات کو چھوڑنے کے سلسلے میں نہیں ہوگا. کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ اگر فرض کرے کسی شخص پر حج فرض ہو چکا ہو, حج فرض ہو چکا ہو, وہ حج کی طاقت رکھتا ہے مالی طور پر بھی, جسمانی طور پر بھی, اس کے لیے راستہ پر امن ہے, وہ سفر کر سکتا ہے, سفر کی مشقتوں کو برداشت کر سکتا ہے. اب اس فرض کے بارے میں وہ استخارہ نہیں کرے گا کہ اللہ میں یہ استخارہ کروں, یہ حج ادا کروں یا نہ کروں, نہیں. فرائض اور واجبات, اسی طرح نماز کا معاملہ ہے کہ مثلا ظہر کی نماز فرض ہو چکی ہو, یعنی نماز کا وقت داخل ہو چکا ہو, اب اس پر لازم فرض ہے کہ یہ نماز ادا کرے. اب یہ نہیں کہ یہ استخارہ کرنا شروع کر دے کہ میں یہ نماز ادا کروں یا نہیں. واجبات کے کرنے یا فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں یہ استخارہ نہیں کرے گا. اور اسی طرح محرمات کو چھوڑنے کے سلسلے میں, مثلا ایک شخص کو موقع مل رہا ہو کہ وہ شراب نوشی کر سکتا ہے, شراب نوشی کرنے کا موقع مل رہا ہو, تو اس سے پہلے وہ استخارہ کرنا چاہے کہ میں استخارہ کر لوں کہ یہ شراب نوشی کروں کہ نہیں کروں. نہیں, یہاں استخارہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ حرام کام ہے. حرام کاموں کو چھوڑنے کے لیے استخارہ نہیں کرنا ہوگا, وہ تو چھوڑنے ہی چھوڑنے ہیں حرام کام. فرائض کا عمل کرنا ہی کرنا ہے, واجبات کا عمل کرنا ہی کرنا ہے, لہذا وہاں استخارہ نہیں ہوگا. استخارہ کہاں ہوگا؟ جائز کاموں کے سلسلے میں, مباح کاموں کے سلسلے میں, کہ کیا یہ کام میں کروں یا نہ کروں, اس سلسلے میں انسان اللہ تعالیٰ سے خیر کا طلبگار ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی دعائے استخارہ کو کس کے ساتھ؟ قرآن کی سورت کے ساتھ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح استخارہ سکھلاتے جس طرح ہمیں قرآن کی سورت سکھلاتے. یہ تشبیہ کی حکمت کیا ہے؟ ذرا غور کریں میرے بھائیو, اس میں دو حکمتیں ہیں. پہلی حکمت یہ ہے کہ جس طرح نماز میں قرآن مجید پڑھنا ضروری ہے, تو کیا نماز قرآن مجید پڑھے بغیر ہو سکتی ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ نماز قرآن مجید پڑھے بغیر نہیں ہو سکتی. کم از کم سورت فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے, فرض ہے. کوئی بھی رکعت نماز کی, کوئی رکعت سورت فاتحہ پڑھے بغیر نہیں ہوتی. جس طرح قرآن مجید کا پڑھنا نماز میں ضروری ہے, اسی طرح استخارہ کرنا بھی مسلمان کی زندگی میں ضروری ہے. مسلمان کو استخارہ ضرور کرنا چاہیے, اہمیت بیان کی جا رہی ہے. دوسری حکمت اس میں یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید میں انسان تبدیلی نہیں کر سکتا ہے, کمی بیشی نہیں کر سکتا ہے, کیا کسی کو کوئی اختیار ہے کہ وہ قرآن مجید کی صورتوں میں, آیتوں میں, الفاظ میں, زبر زیر میں کوئی تبدیلی کر لے؟ کوئی اختیار نہیں. تو جس طرح قرآن میں یہ تبدیلی, یہ کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے, اسی طرح نماز استخارہ کی کیفیت اور دعائے استخارہ میں بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. لہذا ہمیں اس سے یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ جب صحابی نے نماز استخارہ کو قرآن کی سورت سے تشبیہ دی, تو اس سے ہمیں یہ بھی بتلا دیا کہ جس طرح مسلمانوں قرآن کی آیات میں, قرآن کی صورتوں میں کوئی تبدیلی کمی بیشی تم نہیں کر سکتے ہو, اسی طرح نماز استخارہ اور دعائے استخارہ میں بھی کوئی کمی بیشی تبدیلی نہیں کر سکتے ہو. لہذا اس سے جو آج کل جتنی کیفیات ہیں جو من گھڑت کیفیات ہیں استخارہ کی وہ ساری کی ساری غلط ثابت ہو جاتی ہیں اسی حدیث کے ساتھ. چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ استخارہ کب کرنا چاہیے. میرے بھائیو حدیث کے الفاظ ہیں کہ اذا ہم احدکم بالامر, جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے, معنی یہ ہے کہ جب ارادہ کر لے کہ اس نے کوئی کام کرنا ہے تو اس سے پہلے, اس کو کرنے سے پہلے, اس کے لیے عملی اقدامات اٹھانے سے پہلے انسان نماز استخارہ پڑھے. پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ کیا نماز استخارہ جو ہے اس کے لیے دو رکعت بطور خاص نماز استخارہ کی نیت سے پڑھنا ضروری ہے, یا پھر اگر انسان فرض نماز سے پہلے یا فرض نماز کے بعد مثلا ان کی سنت نماز پڑھتا ہے تو وہ دو رکعت پڑھے گا, فرض کرے مغرب کی نماز کے بعد دو رکعت پڑھتا ہے تو کیا مغرب کی نماز کے بعد جو دو رکعت سنت کے طور پر پڑھے گا تو کیا انہی دو رکعت کو استخارہ کے طور پر پڑھ سکتا ہے, یعنی وہی دو رکعت استخارہ کے لیے کافی ہو سکتے ہیں کہ ان کے بعد وہ دعائے استخارہ پڑھ لے؟ تو ہاں اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل ہو سکتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ نماز استخارہ کی نیت کے ساتھ دو رکعت الگ پڑھیں, ضروری نہیں, بلکہ فرض نماز کے علاوہ, کیونکہ حدیث کے الفاظ ہی نہیں من غیر الفریضہ, فرض نماز کے علاوہ جو بھی آپ دو رکعت پڑھیں گے وہ چاہے فرض نماز سے پہلے کی دو سنتیں ہوں یا بعد کی دو سنتیں ہوں یا عام نفل نماز ہو, تو آپ اگر نیت کر لیں پہلے کہ یہ دو نفل بھی ہے اور نماز استخارہ بھی ہے, یہ دو سنتیں بھی ہیں نماز استخارہ بھی ہے, اور اس کے بعد آپ استخارہ کی دعا پڑھ لیں تو اس طرح آپ کی نماز استخارہ درست ہو جائے گی. چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ دعا استخارہ جو ہے کیا یہ دو رکعت پڑھنے کے بعد, یعنی سلام پھیرنے کے بعد پڑھنی چاہیے یا سلام پھیرنے سے پہلے تشہد کے بعد پڑھنی چاہیے؟ تو اس میں اختیار ہے, آپ چاہیں تو سلام پھیرنے سے پہلے وہ دعا پڑھ لیں تشہد کے بعد, درود شریف پڑھنے کے بعد اور سلام پھیرنے سے پہلے, اس لیے کہ وہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اور یہ بھی درست ہے کہ آپ مکمل طور پر سلام پھیر دیں دو رکعت سے اور سلام پھیرنے کے بعد آپ وہ دعا استخارہ پڑھیں. ویسے حدیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ثم لیلقی رکعتین ثم لیقل, ثم کا جو لفظ ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دو رکعت پوری کر لیں, سلام پھیر دیں اور اس کے بعد پھر آپ دعا استخارہ پڑھیں. ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ کیا نماز استخارہ کے لیے کوئی صورت خاص ہے؟ نہیں, اس کے لیے کوئی صورت خاص نہیں ہے. جس طرح کے بعض لوگ خاص کرتے ہیں کہ پہلی رکعت میں یہ صورت پڑھے دوسری رکعت میں یہ صورت پڑھے, اس کی کوئی تکلیف نہیں ہے. آپ جو بھی صورت پڑھنا چاہیں صورت فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں آپ پڑھ سکتے ہیں, اس میں آزادی ہے, اس میں کوئی پابندی نہیں. اور آٹھواں مسئلہ یہ ہے, کچھ مسائل چھوڑ رہا ہوں کہ وقت جو ہے وہ کم ہو رہا ہے. آٹھواں مسئلہ یہ ہے کہ اوقات نہیں میں جو نماز پڑھنے کے ممنوع اوقات ہیں کیا ان میں بھی نماز استخارہ پڑھ سکتے ہیں؟ نماز استخارہ ان اوقات میں نہیں پڑھ سکتے جو نماز کے لیے ممنوع اوقات ہیں, اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ نماز کے ممنوع اوقات کون سے, جن میں عام طور پر نماز نہیں پڑھی جا سکتی ان اوقات میں نماز استخارہ بھی نہیں پڑھی جا سکتی. ہاں اگر کوئی بہت ہی ارجنٹ بہت ہی ضروری کام ہو کہ جس کو لیٹ نہیں کیا جا سکتا, فرض کریں کہ ایک ضرورت آپ کو پیش آئے عصر کے بعد, آپ عصر کی نماز پڑھ چکے ہیں, عصر کے بعد آپ کو کوئی فیصلہ کرنا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے اور وہ فیصلہ بھی آپ نے مغرب سے پہلے پہلے کرنا, اب اس کام کو لیٹ نہیں کیا جا سکتا, وہ موقع ایسا ہے. اگر اس طرح کی اضطراری حالت ہو, مجبوری کی حالت ہو, تو پھر آپ اس ممنوع وقت میں بھی وہ نماز استخارہ ادا کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ممنوع اوقات میں اسباب والی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. جس طرح کے اگر عصر کی نماز کے بعد سورج گرہن ہوگا تو کیا آپ سورج گرہن کی نماز پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ سراط الکسوف یقیناً پڑھیں گے. اسی طرح آپ اگر مسجد میں داخل ہوتے ہیں تحیت المسجد پڑھیں گے, تو جس طرح اسباب والی نمازیں دوسری پڑھی جا سکتی ہیں, اسی طرح یہ نماز استخارہ بھی اس وقت پڑھی جا سکتی ہے اگر ایسی مجبوری ہو, ورنہ اگر ایسی مجبوری نہ ہو تو پھر ان اوقات کے اندر اس نماز کو نہیں پڑھنا چاہیے. بہت ہی اہم مسئلہ یہ ہے کہ استخارہ کے بعد کیا کرنا چاہیے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ استخارہ جو ہے, کہتے ہیں کہ اس کا وقت جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد ہے, اور بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سونے سے پہلے استخارہ کرنا چاہیے, کیونکہ اس کے بعد پھر انسان دیکھے کہ خواب میں کیا آتا ہے, جو چیز خواب میں نظر آئے گی پھر اسی کے مطابق اس کو کام کرنا چاہیے. اور یہ بالکل من گھڑت بات ہے, جھوٹی بات ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ نماز استخارہ جو ہے یہ ممنوع اوقات کو چھوڑ کر باقی کسی وقت میں پڑھی جا سکتی ہے, اس کے لیے کوئی وقت خاص نہیں ہے. اور یہ خاص والی بات تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ جب خاص کی بات ہی ختم ہوگی تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ میرے بھائیو, حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں, اذا ہم احدکم بالامر, تم میں سے کوئی شخص جب کسی کام کا ارادہ کر لے تو اس سے پہلے وہ استخارہ کرے. لہذا استخارہ کرنے کے بعد وہ اس کام کو کرنے کے لیے عملی طور پر اقدامات اٹھانا شروع کر دے. اگر تو اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق وہ کام اس کے لیے باعث خیر و بھلائی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دے گا اور اپنے انجام کو پہنچے گا. لیکن اگر وہ کام اللہ کے علم کے مطابق اس کے لیے باعث خیر و بھلائی نہیں ہوگا, باعث شر ہوگا, تو یقیناً وہ کام جو ہے وہ اپنے انجام کو نہیں پہنچے گا, رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں گی اور وہ کام نہیں پورا ہوگا. تو اس لیے انسان کو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ انسان جب کسی کام کا عزم کر لے تو پھر اللہ پہ بھروسہ کر لے. جب آپ نے استخارہ کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میرے لیے خیر کو مقدر کر دے اور شر سے مجھ کو بچا لے, تو پھر اللہ پہ بھروسہ کر کے اس کام کو کرنے پر آپ اقدامات شروع کر دے. اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ باعث خیر و بھلائی ہوگا تو آسان ہو جائے گا, باعث شر ہوگا تو یقیناً اس میں مشکلات پیدا ہوں گی اور وہ کام جو ہے وہ نہیں ہوگا. ایک مسئلہ یہ بھی ہے, آخری مسئلہ بیان کر کے میں خطبہ ختم کرتا ہوں, کہ استخارہ جو ہے وہ کیا بار بار بھی کر سکتے ہیں؟ اگر انسان استخارہ کرے اور اس کے بعد اس کو معلوم نہ ہو رہا ہو, اس کو کچھ پتہ نہ چل رہا ہو کہ کیا یہ کام میرے لیے باعث خیر ہوگا یا باعث شر ہوگا, تو پھر تکرار استخارہ میں, استخارہ بار بار کرنے میں کوئی حرج نہیں, استخارہ بار بار کر سکتے ہیں. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے, اختصار کے ساتھ اشارہ کر دیتا ہوں. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں جب وہ مکہ میں گورنر تھے تو مکہ مکرمہ پہ حملہ کیا تھا شام کی فوج نے, خانہ کعبہ کو اس سے نقصان پہنچا تھا. تو اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے یہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو نئے سرے سے بنایا جائے. اب جس کام میں وہ متردد تھے وہ کیا تھا کہ کیا خانہ کعبہ کو اس کی بنیادوں سے توڑ کر پھر نئے سرے سے بنایا جائے, یا جتنا حصہ خانہ کعبہ کا خراب ہوا ہے, جتنے حصے کو نقصان پہنچا ہے, کیا صرف اسی حصے کو بنایا جائے؟ اس سلسلے میں ان کو متردد ہوا. انہوں نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مشورہ دیا کہ جتنا حصہ خراب ہوا ہے اب آپ اتنا حصہ ہی بنا دیں. انہوں نے کہا انی مستخیر ربی ثلاثاً, یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, کہ میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنے والا ہوں تین مرتبہ, اور اس کے بعد پھر میں دیکھوں گا کہ کیا کرنا ہے, کہ کیا خانہ کعبہ کو اس کی بنیادوں سے توڑ کر نئے سرے سے بنایا جائے یا اس کا خراب حصہ ہی بنا دیا جائے. تو انہوں نے تین مرتبہ استخارہ کیا, اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو اس کی بنیادوں سے توڑ کر پھر نئے سرے سے بنانا ہے, لہٰذا اس کو نئے سرے سے بنایا گیا. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ تکرار کرنا, یعنی استخارہ بار بار کرنا جو ہے وہ بھی درست ہے, خاص طور پر ایسی صورت حال میں کہ جب انسان فیصلہ نہ کر پا رہا ہو, ایک مرتبہ استخارہ کرنے کے بعد فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ کیا کرنا ہے, کیا میرے لیے باعث خیر ہے, کیا میرے لیے باعث شر ہے, تو اس وقت انسان استخارہ بار بار کر سکتا ہے, جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی چیز واضح نہ کر دے کہ یہ آپ کے لیے خیر ہے اور یہ آپ کے لیے شر ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے خیر کے امور کو مقدر کرے, آسان بنائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو شر کے تمام امور سے محفوظ رکھے. استغفر اللہ لی ولکم انہ ھو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد, میرے بھائیو اور دوستو, نماز استخارہ کا طریقہ آپ نے سنا, دعا استخارہ کے الفاظ بھی آپ نے سنے, تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اسی سنت طریقے کے مطابق ہی استخارہ کیا کرے. نماز دو رکعت نماز ادا کرنا اور اس کے بعد یہ مسنون دعا پڑھنا اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا, اگر وہ کام باعث خیر ہوگا اللہ کے علم کے مطابق تو وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا, اور اگر وہ باعث شر ہوگا تو پھر وہ آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا اور وہ کام جو ہے وہ اپنے انجام کو نہیں پہنچے گا. تو یہی طریقہ جو ہے انسان کو اپنانا چاہیے. اور پھر یہاں یہ بات بڑی اہم ہے کہ استخارہ ہر شخص کو خود کرنا چاہیے, استخارہ ہر شخص کو خود کرنا چاہیے، جو کسی کام کا ارادہ کر چکا ہو تو وہ خود استخارہ کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع کا اظہار کرے، اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کرے۔ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اس جائز استخارہ سے پہلے دو رکعت نماز ادا کرنے میں حکمت کیا ہے، یہی تو حکمت ہے کہ انسان نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی انکساری کا اظہار کرتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے، پہلے رکوع کرتا ہے پھر سجدہ کر کے اپنے آپ کو مکمل طور پر جھکا دیتا ہے، وہ انسان اپنی عاجزی اپنی بے بسی کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ میں خود کچھ نہیں کر سکتا، اللہ تیری ہی توفیق سے کچھ کر سکتا ہوں، اللہ تو ہی جاننے والا ہے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے یہ اس طرح نماز استخارہ پڑھنی چاہیے۔ لوگوں نے جو مختلف طریقے گھڑ لیے کہ استخارہ کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں کن کے پاس، وہ ان بابوں کے پاس جاتے ہیں، وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے وہ گندے لوگ جن کی شکل و صورت بھی نہیں دیکھنے کے قابل ہوتی، ان کے ساتھ ان کے پاس جاتے ہیں اور اپنا مسئلہ ان کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ بابا جی میرا یہ مسئلہ ہے، میرے گھر میں چوری ہوگی، استخارہ کر کے بتلائیں چور کہاں ہے، بابا جی میری یہ پریشانی ہے کاروبار کے سلسلے میں، بتلائیں استخارہ کر کے کہ یہ پریشانی کیسے ختم ہوگی، بابا جی یہ میری شادی کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی، یہ کاروبار اچھا چلے گا یا نقصان ہوگا۔ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، کن لوگوں کے پاس، کہ جو نہایت گندے اور برے لوگ ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو اگر ان لوگوں کے پاس یہ اختیار ہوتا کہ یہ لوگوں کو بتلاتے کہ بھائی آپ کے لیے یہ کام اچھا ہے اور یہ کام آپ کے لیے برا ہے، اگر ان کے پاس اختیار ہوتا تو اپنی قسمت کا فیصلہ خود کیوں نہ کرتے، وہ خاص کیوں چھانتے یہ راستوں پہ فٹ پاتھ پہ بیٹھتے ہوئے، اس قدر گندی شکل و صورت ان کی کیوں بنی ہوتی، لہذا ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا، ان کے پاس جانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور پھر ان کے جو طریقے ہوتے ہیں استخارہ کرنے کے، میں نے وہ طریقے بھی لکھے ہوئے ہیں، کر کے آیا ہوں میں، لیکن بتا نہیں سکتا ہوں اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اس سے غلط فائدہ اٹھائے۔ تو استخارہ کرنے کا جو بھی غلط طریقہ ہے، جو طریقہ میں نے بتلایا حدیث کی روشنی میں، اس کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ استخارہ کا وہ درست نہیں ہے، لہٰذا استخارہ خود کرنا چاہیے، کسی سے نہیں کروانا چاہیے۔ اور کس طرح کرنا چاہیے؟ جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر استخارہ نہیں ہو سکتا ہے، ستاروں کی گردش کو دیکھ کر استخارہ نہیں ہو سکتا ہے، کسی کا ستارہ متعین کر کے اور اس کی تاریخ پیدائش کا علم حاصل کر کے استخارہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ پیالہ رکھ کر کے اس میں پانی بھر کر اس کی خاص کیفیت۔ اور بعد لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی قرآن مجید آپ نے کیونکہ کام کرنا ہو تو آپ قرآن مجید کھولیں، ایسے قرآن مجید کھولیں پھر دیکھیں، اگر تو رحمت والی آیت ہو تو اس کام کو کر لیں، اور اگر آپ کے سامنے وہ آیت ہے جس میں جہنم کا ذکر ہو تو پھر آپ اس کام کو نہ کریں۔ یہ کیا استخارہ ہے؟ اس طرح کے میرے بھائیو جتنے طریقے ہیں استخارہ کرنے کے، یہ سب غلط ہے۔ آخری بات یہ کرتا ہوں کہ خاص طور پر یہ لوگ جو کاہن نجومی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس جانا استخارہ کروانے کے لیے یہ انتہائی خطرناک ہے انسان کے عقیدے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہد گرامی ہے کہ جو شخص ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے اور ان سے جا کر کے سوال کرتا ہے، اپنی مشکل پیش کرتا ہے، صرف سوال کرنے سے مشکل پیش کرنے کی وجہ سے اس کی 40 دن کی نمازیں اللہ تعالیٰ رد کر دیتا، اور اگر وہ اس کی جا کے تصدیق بھی کرے کہ بابا جی آپ نے جو کچھ کہا ٹھیک کہا، تو اس نے گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے ہوئے دین کا انکار کر دیا، اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حق بات کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کی ذات بابرکات پہ یقین کر لیں، اللہ پر بھروسہ کر لیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر کے کام آسان فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم سے شر کے جو کام ہیں ان سے ہم کو دور رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر کے کام آسان فرمائے، اور شر کے تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ ہم سے دور رکھے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہر شر سے محفوظ رکھے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، واذل الشرك والمشركين، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، واذل الشرك والمشركين، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات الاحياء منهم والاموات، اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. سچے درست کر لیں, پاؤں کے ساتھ پاؤں, کندھوں کے ساتھ کندھے ملا لیں, مل کر کھڑے ہوں, آپس میں خلال ہو رہے ہیں, سفید سیدھی کر لیں. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وہ یہ ہے کہ پچھلے دو جمعوں کے بارے میں, خاص طور پر پچھلے دو جمعے جو گزرے ہیں ان کے بارے میں ہم بعض ہمارے دوست ہمارے بھائیوں کی طرف سے شکایت ملی تھی کہ خطبہ لمبا ہو جاتا ہے, اور خاص طور پر کچھ احباب جو ہیں وہ آن ڈیوٹی ہوتے ہیں, جس وقت بھی ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے تو وہ ڈیوٹی سے کچھ دیر کے لیے آتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ مثلا کسی گھر میں ڈرائیور ہوتے ہیں یا خادم کے طور پر کام کرتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ان کی کفیل ان کو اجازت نہیں دیتے اتنی دیر باہر رہنے کی. تو یہ شکایت واقعتاً بالکل بجا ہے. انشاءاللہ ہم آئندہ, آج بھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ پچھلے دو جمعوں کی نسبت آج ہم نے کم وقت لیا, انشاءاللہ آئندہ اس سے بھی کم وقت دیں گے, اور خطبے کا وقت جو ہے ان شاء اللہ اور زیادہ کم کریں گے ہم انشاءاللہ, اور زیادہ وقت آپ کا نہیں لیں گے انشاءاللہ تعالی. ایک تو یہ بات, دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک تفریحی پروگرام کر رہے ہیں مرکز کی طرف سے, مرکز دعوت جاریات کی طرف سے, اور یہ تفریحی پروگرام ہوگا جہرا سے آگے جو ایک منطقہ ہے مخیمات کا, وہاں پر ہمارا مخیم موجود ہے, کیمپ موجود ہے, اس کیمپ میں انشاءاللہ یہ تفریحی پروگرام ہوگا 25 فروری کو. 25 فروری کو چونکہ کویت کا یوم آزادی ہے غالباً یا نیشنل ڈے ہے, تو اس دن چھٹی ہوگی اور پرائیویٹ کمپنیوں میں بھی چھٹی ہوتی ہے, تو اس لیے وہ دن جو ہے وہ منتخب کیا گیا ہے 25 فروری کا, اور یہ پروگرام صبح 8:30 بجے سے شروع ہوگا اور یہ تقریباً 4 سوے 4 تک جاری رہے گا. اس میں تفریح بھی ہوگی, مختلف گیمز ہوں گی, اور اسی طرح درس بھی ہوں گے, کوئز پروگرام بھی ہوں گے, سوالات و جوابات مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے, بچوں کے لیے, طلبا طالبات کے لیے الگ الگ ہوں گے. تو یہ جو پروگرام ہے اس کے لیے فری ٹرانسپورٹ بھی ہوگی, جہاں جہاں سے ہماری ٹرانسپورٹ چلتی ہے خطبہ کے پروگرام کے لیے وہیں وہیں سے یہ جو پروگرام ہے مخیم تفریحی پروگرام, اس کے لیے فری ٹرانسپورٹ بھی ہوگی, اور اس کی پوری تفصیل ایک اشتہار میں موجود ہے, یہ اشتہار جو ہے وہ باہر آپ کو ملے گا. اور اس پروگرام میں شرکت کے لیے ایک ٹکٹ رکھا گیا ہے, اور وہ ہے ایک دینار کا, صرف ایک دینار کا ٹکٹ, کہ جس میں آپ کو ٹرانسپورٹ بھی ملے گی, اس میں آپ کو دوپہر کا صبح کا ناشتہ بھی اور دوپہر کا کھانا بھی, اس کے بعد اثر کے بعد چائے بھی ملے گی. تو صرف ایک دینار کا ٹکٹ ہے اس پروگرام کے لیے, آپ اپنے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملیز کے ساتھ آپ اس پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں. خواتین کے لیے باقاعدہ الگ واپس کا انتظام ہوگا, تو ہر شخص کے لیے فیملی کے جتنے ممبر ہو ایک ایک کنار کا ٹکٹ ہے. آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ باہر سے آپ یہ اشتہار بھی لے لیں اور ٹکٹ بھی آج ہی خرید لیں, بہتر یہ ہوگا کہ آج ہی آپ ٹکٹ خرید لیں اپنے لیے, اپنے دوستوں کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے, تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہمارے پاس کتنی تعداد ہوگی, پھر اسی حساب سے ہمیں اس پروگرام کے لیے انتظامات کرنے ہوں گے. ایک اور اعلان جو ہے وہ یہ ہے کہ باہر مختلف میرے خطبات اور مختلف علماء کے خطبات کے کیسٹ جو ہیں, آڈیو کیسٹ اور اس طرح سیریز باہر موجود ہیں, آپ لے سکتے ہیں. اور اسی طرح صحیح مسلم شریف جو ہے, مسلم شریف جو ہے وہ مترجم اردو زبان میں, اس کی 3 جلدیں ہیں, یہ باہر موجود ہے, اس کی قیمت 5 دینار ہے, 3 جلدیں اور 5 دینار کی قیمت ہے, تو جو صاحب لینا چاہیں صحیح مسلم وہ بھی لے لیں. اسی طرح صحیح بخاری بھی ہمارے پاس ہے, مطلب میں اگر کسی کو چاہیے ہو تو باہر جو ساتھی بیچ رہے ہیں ان کو کہہ دیں, وہ انشاءاللہ آپ کو صحیح بخاری بھی ڈالیں گے, تو یہ بھی آپ لے سکتے ہیں. آپ سے ایک سوال ہے, بھائی نے خطبہ کے دوران لے کے دیا تھا کہ قرآن میں ہے کہ جو لوگ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہ کافر ہیں. سوال یہ ہے کہ دنیا میں کتنے اسلامی ملک ہیں جہاں عدالتوں میں اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں؟ تو دیکھیے قرآن کے مطابق اور اللہ کی وحی کے مطابق فیصلہ کرنا ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ فیصلہ اللہ کی وحی کے مطابق اللہ کے قانون کے مطابق ہی کیا جائے، اور اس دور میں بھی بعض اسلامی ممالک ہیں کہ جہاں پر اللہ کے قانون کے مطابق اللہ کی وحی کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، خاص طور پر سعودی عرب جو ہے وہ اس سلسلے میں بہت ہی پیش ہے اور وہاں پر الحمدللہ اللہ کے قانون کے مطابق ہی فیصلے ہوتے ہیں، تو اسی طرح بعض جو دیگر اسلامی ممالک ہیں وہاں پر بھی اسی طرح ہونا چاہیے، لیکن میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں، میں اور آپ کو صرف یہی ہے کہ آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں اور اگر ہو سکے تو جو ذمہ داران ہیں ان تک ہم بات پہنچا سکتے ہیں کہ آپ کی خیر و بھلائی اور ہم سب کی خیر و بھلائی اسی نیت سے اللہ تعالیٰ کے قانون کو نافذ کریں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ تمام اسلامی ملکوں میں اسلامی قانون کو نافذ کرنے کی توفیق دے۔
Thank you.